بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، قابل قدر حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، آج دوسری مرتبہ فاروق اعظم چوک میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. داماد رسول شوہر بطول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت و کردار کو بیان کرنے کے لیے آج کی عظیم الشان کانفرنس نہایت وقار اور احترام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میں انشاءاللہ مختصر وقت میں چند ضروری باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اگر آپ حضرات نے تھوڑی سی توجہ فرمائی تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری ایسی باتیں جو لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی کے طور پر پیدا ہو چکی ہیں ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کا کردار نکھر کر آپ کے سامنے آئے گا. آج ایک گروہ اور طبقہ جس کے چہرے سے سپاہ صحابہ نے منافقت، دجل اور فریب کا پردہ اٹھا کر اس کے کفریہ نظریے کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کا کفر چوکوں اور چراہوں میں پیش کر دیا ہے، میری مراد شیعت اور آفیت ہے. اس نے اپنی زبان پر حضرت علی کی محبت کا دعویٰ اور اپنے لیے ڈھال کے طور پر اہل بیت کی محبت کا لیبل اور اہل بیت سے تعلق کا نعرہ لگا کر مسلمانوں میں اس انداز میں گھسنے کی کوشش کی کہ عام طور پر ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی میں صرف اتنا فرق ہے کہ سنی صحابہ کو مانتے ہیں، شیعہ علی کو مانتے ہیں. میری آج کی تقریر کا خلاصہ اور پوری تقریر کا زور اس بات پر صرف ہوگا کہ اللہ کی اس کائنات میں، اس دھرتی پر 1400 سال میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنا بڑا دشمن طبقہ شیعہ گزرا ہے، اتنا بڑا دشمن طبقہ کوئی نہیں گزرا. یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے نعرہ محبت کا لگایا اور لوگوں کو حضرت علی سے متنفر کیا، نعرہ عشق کا لگایا اور پے در پے حضرت علی کی توہین کی، نعرہ علی کی محبت کا لگایا اور حضرت علی کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی، آج آپ کہیں بھی چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم کا نعرہ لگانے والے سے سوال کریں کہ بتلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے؟ جواب ملے گا جی ہاں بالکل حق پر تھے. آپ اپنی زندگی میں حق کو صداقت پہ قائم رہے؟ جواب ملے گا بے شک قائم رہے. آپ سوال کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے؟ شیعہ بھی کہے گا بہادر تھے, سنی بھی کہے گا بہادر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنی نگرانی میں فرمائی. آپ کی پرورش, آپ کے حسن, آپ کے اخلاق کا نکھار پیغمبر کی صحبت سے ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و معرفت کے وہ دریا عطا فرمائے کہ جس کی بنیاد پر آج تک دنیا انسانیت پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور آپ کے نقطہ آفرینی اور آپ کے زہد و تقویٰ کو مثال کے طور پر پیش کرتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو صرف سنی نہیں مانتا, شیعہ بھی مانتا ہے, اور پھر دونوں میں آگے چل کر ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے, دونوں کا انداز بدل جاتا ہے, دونوں کے درمیان میں ایک نمایاں فرق واضح ہوتا ہے. وہ اس انداز میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک میرا بھی عقیدہ ہے, آپ کا بھی عقیدہ ہے, اور شیعہ بھی یہ نظریہ بیان کرتا ہے کہ حضرت علی اور صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں تھا, حضرت علی اور صحابہ کرام میں آپس میں کوئی مناقشت نہیں تھی, آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی جنگ و جدل کا موقع نہیں آیا تھا. بلکہ اگر آپ تھوڑی سی گہرائی سے مطالعہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ بھی آپ کو صدیق و فاروق ملیں گے, اور اگر آپ مزید مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات بھی آئے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضیاء کی رقم جو پیش کی ہے, اس ضیاء کی رقم کو بیچنے کے لیے جب وہ بازار میں گئے تو اس کی قیمت چند اشفیوں سے زیادہ نہیں تھی, لیکن جب یہی ضیاء لے کر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریباً 500 اشفیوں میں یہ ضیاء خرید لی, اور اشفیاں حضرت علی کے دامن میں ڈال کر پھر ضیاء ان کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ علی اب یہ ضیاء میری ہے, میری طرف سے اسے اپنے سینے پہ سجا کر جہاد میں حصہ لیتے رہنا تاکہ عثمان کا بھی تیرے جہاد میں حصہ ڈلتا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ چلتے رہے, اور پوری زندگی میں کوئی اختلاف, کوئی آپس میں تفاوت آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ اور تاریخی واقعات حقائق اس بات پر گواہ ہیں کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زندگی میں حضرت صدیق و فاروق, حضرت عثمان اور صحابہ کرام کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام صفوں میں, تمام کے تمام جہاد میں اور ہر مرحلے پر ان کے ساتھ تھے, بالکل بعین ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے بھی ساتھ تھے, حضرت فاروق اعظم کے بھی ساتھ تھے, حضرت عثمان غنی کے بھی ساتھ تھے, اور یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کے مشیر رہے, حضرت فاروق اعظم کے مشیر رہے, صرف مشیر ہی نہیں بلکہ قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز تھے, صرف اسی پر بس نہیں بلکہ خود بھی جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے، اپنی اولاد حضرات حسنین کو بھی جنگوں میں روانہ کرتے تھے. کوئی آپس میں طلاق نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. تین صحابہ کرام کی خلافت پر حضرت علی کا اتفاق، آپ کی تائید اور تصدیق ان تینوں خلفاء کو حاصل رہی. تائید بھی اسی بات پر گواہ ہے، پورے حالات و واقعات بھی اسی بات پر گواہ ہے. میرا اور آپ کا بھی یہی نظریہ ہے، میرا اور آپ کا نظریہ اس کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن دنیا شیعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نقشہ پیش کیا ہے، اس میں ایک موقف، ایک نظریہ پیش کیا ہے. شیعہ اپنا نظریہ اور موقف پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے سامنے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کہا، من قلت مولاہ فعلی جن مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، بے شک جس کے نبی مولا ہے اس کے علی مولا ہے. مولا کے مارے دوست کے ہیں، مولا کے مارے بھائی کے ہیں، مولا کے مارے غلام کے ہیں، مولا کے مارے عزیز کے ہیں. لا شک جس کے دل میں علی نبی کی محبت ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہے، جس کے دل میں پیغمبر کا عشق ہے اس کے دل میں علی کا عشق ہے، جس کے دل میں پیغمبر کا احترام ہے اس کے دل میں علی کا احترام لازمن ہوگا. وہی شخص حضرت علی کی توہین کی جسارت کرے گا، وہی شخص حضرت علی سے نفرت کرے گا، اسی شخص کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط بات پیدا ہوگی. جس کے دل میں محمد کا احترام نہیں ہوگا، جس کے دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں پیغمبر اسلام کے فرامین کی کوئی ذریعہ نہیں ہوگی. لیکن دنیا شجت یہاں سے ایک اور بات کو پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلافت علی کا حق ہے، میرے بعد علی خلیفہ بلا فخر ہے، میرے بعد حضرت علی تمہارے امام ہیں، میرے بعد پوری دنیا اسلام کو حضرت علی کے دروازے پر آنا چاہیے. لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک دنیا شجت کو یہ چیلنج ہے وہ کسی حدیث کی کتاب سے، کسی تاریخ کی کتاب سے، کسی تفسیر کی کتاب سے، کسی بھی انداز میں کوئی ایک ایسی روایت پیش نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بیان کیا جا سکتا ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت بلا فخر کا اپنی زندگی میں اعلان کیا. کوئی ایک بھی ایسی روایت دنیا میں موجود ہے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب شیعت حضرت علی کے بارے میں ایک نقشہ پیش کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دفن دفن میں مصروف تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے ایک سازش کی، آپس میں منصوبہ بندی کی، منصوبہ بندی کر کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، منصوبہ بندی کر کے حضرت علی کا حق چھین لیا، منصوبہ بندی کر کے حضرت علی کو محروم کر دیا. لیکن جب حضرت علی کو علم ہوا کہ خلافت چھین لی گئی ہے اور منصوبہ بندی کے ساتھ مجھے محروم کر دیا گیا ہے، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دی اور لوگوں سے کہا، خلافت میرا حق ہے، میرا حق مجھے دیا جائے، امامت میرا حق ہے، میرا حق مجھے واپس لٹایا جائے، حکومت میرا حق ہے، تم میرا حق مجھے دے دو، میرا حق ابو بکر کو دے چکے ہو، میرا حق ابو بکر جی رہے ہیں، میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن حضرت علی کی یہ تمام سرکوش سے ناکام ہو گئی، ان کا ایک ایک دروازے پہ جانا بیکار ثابت ہوا، کوئی ایک شخص بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو ایک گدھے پر سوار کیا اور ایک ایک شخص کے دروازے پر حسن اور حسین کو لے کر گئے کہ لوگوں ہمارا خلافت کا حق چھین لیا گیا ہے، امامت کا حق چھین لیا گیا ہے، حکومت کا حق چھین لیا گیا ہے،
پیغمبر کی صاحبزادی پیغمبر کے نواسے ایک ایک دروازے پہ جاتے ہو لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کے پاس کوئی چلا نہیں ہے، حضرت علی کا کسی نے ساتھ نہیں دیا ہے، حضرت علی کے محبت کرنے کے لیے کوئی اٹھا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پیغمبر کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کے صحابہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، پیغمبر اسلام کے صحابہ اسلام چھوڑ کر تھے، علی کی خلافت کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، علی کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے، علی کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، سارے صحابہ اسلام چھوڑ گئے، جب ہر طرف سے حضرت علی مایوس ہو گئے، ہر طرف سے حضرت علی کو جواب ملا ہے، ہر طرف سے حضرت علی کے ساتھ کوئی نہیں چلنے لگا، حضرت علی گھر میں آ کر بیٹھتے، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے 70 گز کا ایک قرآن اٹھایا، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وہ اللہ کا کلام جو انہوں نے اپنے قلم سے تحریر کیا تھا وہ قرآن لے کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے، حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا اے شیخین یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا تھا اور میں اسے لکھتا رہا ہوں، آج یہ کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، میں عرض کرنے آیا ہوں، میں انتظار کرنے آیا ہوں، میری درخواست یہ ہے کہ اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا دو، اس قرآن کو امت کے ہاتھوں میں دے دو، اس قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ، لیکن جب حضرت علی نے یہ درخواست کی، حضرت علی نے یہ اپیل پیش کی تو شیعہ کہتے شیعہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس قرآن کو پاؤں کی ٹھوک کر ماری اور کہا علی اپنے قرآن کو لے جا، ہمیں تیرے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹ لے اپنے قرآن کو، ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، لے جا اپنے قرآن کو، ہمیں اس قرآن کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے میں اور قرآن لے کر آئیں گے، ہم اس کے مقابلے میں ایسا قرآن لائیں گے جس قرآن میں ہماری بات ہوگی، ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے کہ تیرے قرآن میں ہماری مذمت ہے، تیرے قرآن میں ہم سے کفر کے خطرے موجود ہیں، تیرے قرآن میں ہمیں منافق کہا گیا ہے، تو جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ قرآن کو بھی دنیا میں پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑی ہی ندامت کے ساتھ قرآن کو لپیٹ کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور اٹھتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگوں اگر تم آج قرآن کو نہیں مانتے ہو تو میں بھی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب پوری دنیا اس قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکو گی، ابھی خیر ابھی مجھے تھوڑی سی بنیاد مان رہے ہیں، آپ تو میری باتوں سے بلا رہی ہے نا، مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے میری کوشش ہے کہ مجھے اللہ کرے پچھتے آ جائے، آپ کی زبان میں آپ سے بات کر تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک سوچ اور فکر مسلمانوں کی ہے کہ حضرت علی کی کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جنگ، صحابہ سے کوئی مخالفت، صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور ایک فکر شیعت کی ہے، ایک خیال نظریہ شیعت کا ہے، اور شیعت اپنی بڑی بڑی کتابوں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے رسالوں میں، کتابوں میں پوری جرت کے ساتھ اپنے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس بات کو پیش کرتی ہے کہ دیکھو حضرت علی سے کیسا ظلم ہوا، دیکھو حضرت علی کو کیسی پریشانیاں آئیں، دیکھو حضرت علی پہ کیسے ظلم ٹوٹے، کیسی مصیبتوں کا شکار ہوئے، کس انداز میں حضرت علی جن مرتضیٰ کو پریشان کیا گیا کہ جب وہ خلافت مانگنے آئے تو محروم کر دیے گئے، حکومت مانگنے آئے محروم کر دیے گئے، جب اللہ کا قرآن لے کر آئے تو قرآن ماننے سے انکار کر دیا گیا، جہاں تک کہ اصلی قرآن حضرت علی نے لپیٹ کر گھر میں رکھ دیا ہے، اور آج پوری دنیا اصلی قرآن سے محروم ہے، پوری دنیا اپنی قرآن سے، یہ شیعہ کا نظریہ ہے، آگے چل کر پھر شیعہ کہتی ہے کہ حضرت علی کے گھر میں 5-10 لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ علی تیرے پاس بڑا ظلم ہوا ہے، ایک ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، خلافت چھین لی گئی ہے، قرآن کو چھٹے مار دیے گئے ہیں، چھوٹے مار کر قرآن کو نہ ماننے سے انکار ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یہ لوگ سوچ ہی رہے تھے، منصوبہ ہی بنا رہے تھے کہ حضرت عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے لکڑیاں اٹھ کر حضرت علی کے دروازے پر رکھ کر یہ وارننگ دی، یہ اعلان کیا، اور گھر میں ساتھ سے کرنے والے گھر چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں تمہارے دروازے کو آگ لگا دوں گا، تمہارے گھر کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ گھر جلا رہے چلیے حضرت عمر آ گئے ہیں تو پیغمبر کی چار دادی حسنین کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے فرما خاتون جنت حضرت فاطمہ باہر آئیں اور باہر آ کر کہا اے عمر تو ہمارے گھر کو جلا دے گا، اے عمر تو ہمارے گھر کو آگ لگانے کے لیے آیا ہے، ایسا مت کر یہ پیغمبر کی چار دادی کا گھر ہے، ایسا مت کر یہ حسنین کا گھر ہے، ایسا مت کر یہ علی کا گھر ہے۔ تو سیت چکی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو گالی دی اور ان کو دھکا دیا، دھکا دینے کے ساتھ ساتھ دروازے کو جب دھکا مارا ہے تو دروازہ حضرت فاطمہ کے وجود سے گرا ہے، حضرت فاطمہ کے پیٹ میں حضرت محسن اس وقت تھے، ان کا حمل ثابت ہو گیا، حسنین کے بھائی شہید ہو گئے، حضرت فاطمہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ نقشہ سیرت پیش کر رہی ہے کہ خلافت بھی چھین لی، قرآن کا انکار بھی کر دیا اور فاطمہ کو شہید بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ابو بکر خلافت پر آئے تو انہوں نے وہ بات بقول سیت سے جو بات اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، اس بات کا نام ہے باغ صدق، صدق ایک گڑا کا نام ہے، وہ ایک باغ تھا مقاصد جب کے یہ باغ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا تھا۔ ایک نظریہ ہمارا ہے کہ جب حضرت فاطمہ اللہ کے اپنے باپ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، حضور نے پوچھا فاطمہ کیسے آئی ہو، تو عرض کیا ابا جان سارا دن چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں کھالے پڑ گئے ہیں، پانی اٹھا اٹھا کر مسکیزے کے نشان پڑ گئے ہیں، گھر میں بڑی افلاق ہے، بڑی تنگی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی تھی، کوئی خادمہ دے دیجیے، کوئی نکرانی دے دیجیے، کوئی ملازمہ دے دیجیے جو میرا ہاتھ بٹھائے، میرے ساتھ کام کرے۔ وہ رسول اللہ نے فرمایا اے فاطمہ تجھے اور تیرے خود کو دنیا کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ میں تجھے کوئی ملازم دوں، بجائے اس کے میں تجھے کوئی خادمہ اور نکرانی دوں، میں تجھے تسبیحات بتاتا ہوں، تو صبح کے وقت شام کے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کر، یہ تیرے کے دنیا اور آخرت میں کافی ہے۔ یہ روایات ہے، لیکن سیت کے بغیر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو ایک باغ دے دیا، یہ باغ صدق تھا، حضرت ابو بکر نے یہ باغ بھی چھین لیا، حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا ہمارا باغ چھن گیا ہے، ہماری زمین چھین لی گئی ہے، ہم سے ہماری متا اور قیمتی سامان سے چھین لیا گیا ہے، تو وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر ان سے لڑنے لگ گئیں، ان سے بھیڑنے لگ گئیں، عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا حق مانگنے لگ گئیں۔ وہ خاتون جنت کہ جس کے پیٹ پر کسی غیر محرم کی نظر تک نہیں پڑتی ہے، وہ خاتون جنت جو فوت ہونے کے وقت بھی علی المرتضیٰ سے کہتی ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی میں سارا کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑ سکے، شدت کرتی ہے، وہ عدالتوں میں جاتی رہی، وہ جواب پیش کرتی رہی، وہ جھگڑتی رہی کہ مجھے باغ دیا جائے، مجھے دوڑا دی جائے، مجھے فرمایا دیا جائے، لیکن یہ ساری کوششیں رائے گا چلی گئی، یہ ساری کوششیں تو سوچ ثابت ہوئی، ان کا باغ بھی چھین لیا گیا اور میں واپس ہوں۔ پھر اسی طرح جو میں نے تھوڑا سا یہ پس منظر اور شریعت کا موقف آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ آگے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ شریعت نے چار قسم کے الزام لگائے، پہلا الزام یہ کہ حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا، منصوبے کے ساتھ خلافت چھین لی گئی، امامت چھین لی گئی۔ دوسرا اعتراض کہ حضرت علی قرآن لائے تو قرآن کو ٹھوکر مار دی گئی. تیسرا اعتراض کہ حضرت فاطمہ کو دھکے دیے تھے, گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, مسلم کو طاقت کر دیا گیا. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ باب فدق چھین لیا گیا ہے اور پھر ان چاروں باتوں کو جمع کر کے سیت نے نتیجہ نکالا ہے کہ جن لوگوں نے علی کی خلافت کا انکار کیا, جن لوگوں نے علی کے پیش کردہ قرآن کو ٹھوکر ماری, جن لوگوں نے حضرت علی کے گھر کو جلانے کی کوشش کی, جن لوگوں نے حضرت فاطمہ کو دھکے دیے, جن لوگوں نے حضرت فاطمہ کو پاک چھینا, کہتے ہیں وہ غاصب تھے, وہ غاصب بن گئے, وہ ظالم بن گئے. نہیں نہیں, سیت نے صرف اسی پر تک نہیں کی ہے بلکہ ان خلفاء کرام کو کہا کہ یہ مرتد ہو گئے, یہ داخل ہو گئے, یہ زندگی ہو گئے, یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے. میں سرے دس سیت تین باتوں پر ذکر نہیں کرتا, میں صرف یہ بیان کرتا ہوں کہ ان چار وجوہات کی بنا پر سیت صحابہ کرام کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے, دائرہ اسلام سے خارج کرتی. اب آئیے اپنی بات. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی بزدل انسان کا نام نہیں ہے. حضرت علی وہ شخص جنہوں نے پیغمبر کی صحبت میں تربیت پائی ہے. حضرت علی اس نوجوان کا نام ہے کہ جو نوجوان ہجرت والی رات جب سارے کفار مکہ نے ننگی تلوار سے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور پیغمبر کے قتل کے در پہ تھے, اس وقت تلواروں کے سائے میں پیغمبر کے بستر پر سونے والے حضرت علی تھے. بڑے طرح دن رات کا سفر کرتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچنے والے نوجوان کا نام حضرت علی تھا. میدان بدر میں شہر مزاج کے صرف بہادری کے جواب دکھانے والے کا نام حضرت علی تھا. جنگ وقت میں مرب کا سر کاٹنے والی شخصیت کا نام حضرت علی تھا. جنگ خیبر میں خیبر کے قلعوں کو مسمار کرنے والی شخصیت کا نام حضرت علی تھا. اور جن کو پیغمبر کی زبان سے عبد اللہ غالب کا لقب ملا ہے, اس لقب کی شخصیت, اس لقب کو حاصل کرنے والی شخصیت کا نام علی ہے. علی وہ شخصیت ہے جس کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے, جس کی جرات میں کوئی شک نہیں ہے, جس کے مقابلے میں دشمنوں کی بڑی سے بڑی فوج ساتھ میں نہ سکی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب خلافت چھین لی گئی, جب قرآن کو ٹھوکر مار دی گئی, جب پیغمبر کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا, جب باب فدق چھین لیا گیا ہے, تو کیا حضرت علی نے جنگ کی؟ حضرت علی نے جنگ کی, لڑائی کی, جہاد کا اعلان کیا؟ آپس میں کوئی اختلاف کی بات ہوئی؟ کوئی نہیں. شیعہ کا سوال کیجیے کہ اگر واقعی مسئلہ ایسا تھا, بقول تمہارے یزید خلافت کا اہل نہیں تھا, حضرت حسین تلے پر ہاؤ مقابلے میں آ گئے, تم ہر سال محرم میں کہتے ہو کہ پوری دنیا میں یزید کے مخالفت سے کوئی شخص مخالفت کا علم لے کر نکلنے والا نہیں تھا. یزید کی حکومت بہت بڑی تھی, اس کی فوج بہت بڑی تھی, اس کے پاس تمام وسائل تھے. لیکن جب حضرت حسین نے دیکھا کہ یزید ظلم کرتا ہے, یزید شراب پیتا ہے, حضرت حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی, 72 دن لے کر اپنا خاندان لے کر درب و براتی وادیوں میں پہنچ گئے, کئی دن تک پیاسے رہے, کئی دن تک بھوکے رہے, بھوک کو برداشت کر لیا, پیاس کو برداشت کر لیا, سفر کی تکلیف کو برداشت کر لیا, اب یہ سر کے گلوں میں کانٹوں میں کانٹوں کو برداشت کر لیا ہے, دودھ پیتے بچوں کے گلوں میں میزوں کی انگلیوں کو برداشت کر لیا ہے, دودھ پیتے بچوں کے گلوں میں پیڑوں کے پلک ہونے سے برداشت کر لیا ہے, اپار قلمدار سے ہاتھ قلم ہونے سے برداشت کر لیا ہے, پورے گھروں سے گزرنے سے برداشت کر لیا ہے, پوری اہل بیت ایران کی عورتوں سے تقدس کی پامالی سے برداشت کر لیا ہے. حسین نے جان دے دی ہے مگر علی کے حسین نے جان دے دی ہے مگر یزید کے ہاتھ سے بیعت نہیں, اپنے بچے شہید کرا دیے ہیں, یزید کے ہاتھ میں بیٹھنے کی سارا خاندان قربان کر دیا ہے, تو مجھے کوئی ایسی لڑائی, کوئی ایسی جنگ, کوئی ایسی شہادت, کوئی ایسا مقام بھی تو دکھاؤ جو حضرت علی نے کیا ہو. حضرت علی نے بھی اعلان جنگ کیا ہو, حضرت علی نے بھی مخالفت کا علم بلند کیا ہو, حضرت علی نے کہا ہو کہ یہ قرآن کو قرآن کو رسوا کرنے والے ہیں, یہ میری خلافت چھیننے والے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کے برعکس آپ مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھیں، غیر مسلموں کی کتابوں کو پڑھیں، آپ شیعہ کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ حضرت علی نے اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کی، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اپنا ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ پہ رکھ کر کے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، اور آپ کو یہاں تک نظر آئے گا جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی، حضرت فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، صفیں سیدھی ہو گئی اور صفیں ابھی تیار تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر سے کہا جناب صدیق اکبر آگے بڑھئے، پیغمبر کی صاحبزادی کا جنازہ پڑھائیے، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی پیغمبر کی صاحبزادی حسنین کی واحدہ تمہاری زوجہ محترمہ کا جنازہ ہے، تم اس کا جنازہ پڑھانے سے زیادہ اہل ہو، تم اس کا جنازہ خود کیوں نہیں پڑھا دیتے ہو؟ تو علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے کانوں نے یہ حدیث پیغمبر سن رکھی ہے، لا یمبغی لقوم فیہم ابا بکر ان یمہم غیرہ، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہے، جس قوم میں ابو بکر کی شخصیت موجود ہے، اس قوم میں کسی کو جہد نہیں ہے کہ ابو بکر کو چھوڑ کر مسلح پہ کوئی اور چلا آئے، اس لیے آپ جنازہ پڑھائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بقول سیدت کے حضرت صدیق اکبر مومن نہیں تھے، غاصب تھے، ظالم تھے، بلکہ حضرت فاطمہ کو شہید کرنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا، تو چلو یہ تو ایسے تھے، تم یہ بتلاؤ کہ حضرت علی کو کیا کہو گے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کیا، انہوں نے ایسے لوگوں کو حضرت فاطمہ کے جنازے کی امامت کرانے کے لیے خود آگے بڑھایا ہے۔ اس بات کو چھوڑیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن ہے، حضرت عمر کا دور خلافت قریباً 10 سال ہے، حضرت عثمان کا دور خلافت 12 سال ہے، آپ کو 23 سال سے اس عرصہ میں، آپ کو 23 سال سے اس حصے میں کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس منٹ سیکنڈ میں آپ حضرت علی کی تلوار ان صحابہ کے خلاف پشتی ہوئی پیش کریں، یا حضرت علی کی طرف سے کوئی نعرہ پیش کریں، یا حضرت علی کی طرف سے کوئی مخالفت کا انداز پیش کریں۔ 24 سال میں حضرت علی نے کبھی مخالفت، کبھی لڑائی جھگڑے کی بات، کبھی صحابہ کرام کے خلاف نفرت کی بات، جب ہم شیعہ سے سوال کرتے ہیں کہ تم بتلاؤ بقول تمہارے صحابہ مرتد ہو گئے، بقول تمہارے خلافت چھین لی گئی، بقول تمہارے قرآن کو ٹھوکر مار دی گئی، بقول تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے تقدس کو مجروح کیا گیا، بقول تمہارے بابے باغ فدق چھین لیا گیا، لیکن اس سوال کا جواب تو دو کہ حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے نمازیں ان کے پیچھے پڑی، حضرت علی نے ان کی کامیابی کے لیے مشورے دیے، حضرت علی ان کے بھیجے ہوئے لشکروں میں شامل ہوئے، حضرت علی نے ایک دن بھی ان کی مخالفت نہیں کی، یہ انداز کیا کہتا ہے، یہ طریقہ کیا کہتا ہے؟ تو شیعہ فوراً کہتی ہے حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، حضرت علی نے دیکھ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا۔ اور سوال یہ ہے کہ بھائی تقیہ کیا بلا ہے، تقیہ کیا ہوتا ہے؟ تو شیعہ کہتی ہے تقیہ یہ ہے کہ حضرت علی دل سے ان کو کافر سمجھتے تھے، اوپر سے ان کو مومن کہتے تھے، دل سے ان کو کافر سمجھتے تھے، اوپر سے مومن کہتے تھے، دل سے ان کے بدخواہ تھے، اوپر اوپر سے خیر خواہ تھے، اور اوپر اوپر سے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، گھر میں جا کر نماز لٹا لیتے تھے، اوپر اوپر سے قاضی ہونے کے ناطے فیصلے کرتے تھے، گھر میں جا کر توبہ استغفار کرتے تھے، اوپر اوپر سے فوجوں میں شامل ہو جاتے تھے، گھر میں جا کر مخالفت کرتے تھے، گویا کہ شیعہ نے حضرت علی کی زندگی کو تیرے اور آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ پانچ وقت نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھتے ہیں، گھر میں جا کے دہرا لیتے ہیں، صبح شام تعریف ابو بکر کی کرتے ہیں، گھر میں جا کے مخالفت کرتے ہیں، باہر آتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ اس کا نام منافقت نہیں ہے تو آج کیا ہے؟ اس کا نام بدل نہیں ہے تو آج کیا ہے؟ اس کا نام فریب نہیں ہے تو آج کیا ہے؟ اس کا نام دھکا نہیں ہے تو آج کیا ہے؟ دنیا میں سجت وہ واقعہ ہے تب کے جس نے حضرت علی کے بارے میں یہ بات کہہ کر چھوڑی ہے کہ پیغمبر کے داماد نے اپنے کے پورے فاطمہ کے سہار نے پیغمبر کے پروردہ علی نے چوبیس سال تک منافقت سے کام لیا، چوبیس سال تک تجس سے کام لیا، چوبیس سال تک فراق سے کام لیا، چوبیس سال تک کافروں کو مومن کہا، چوبیس سال تک منافقوں کے پیچھے نماز پڑھی، چوبیس سال تک راشبوں کو حکمران مانا، چوبیس سال تک غیر مسلموں کے ہاتھ پہ بات کی ہے۔ اور آج کا کوئی غیرت مند انسان دشمن کے پیچھے نماز نہیں کرتا، کافر کو سلام نہیں کرتے، راشب کے سامنے سر نہیں چڑھتے۔ اور آج کا غیرت مند مسلمان جو بات برداشت نہیں کرتے، مجھے بتلا دے حضرت علی جن مرتضی نے یہ کام کیا
کرتے؟
آج میں یہ نہیں کہتا کہ جو ابو بکر کو نہ مانے وہ کافر ہے، اگرچہ بے شک وہ کافر ہے۔ آج علی المرتضی کانفرنس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو علی کو نہ مانے وہ جو علی کو بہادر نہ مانے وہ، جو علی کو جری نہ مانے وہ، جو علی کو مومن نہ مانے وہ، جو یہ کہے علی کا ظاہر اور تھا باطن اور تھا وہ کافر ہے، جو یہ کہے علی نماز باہر پڑھتے تھے تو ڈر کے مارے پیچھے پڑھتے تھے، گھر میں آ کر لٹا لیتے تھے، ایسی دورنگی ایسی منافقت کا الزام حضرت علی پر لگائے وہ اس سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے۔ آپ پچھڑے لوگ ہیں، آپ لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، آپس میں مخالفت ہوتی ہے۔ مجھے بتلاؤ کوئی بغیرت سے بغیرت ایسا پٹھان ہوگا کہ جو جس کو دشمن سمجھے اس کی تعریف بھی کرے، جو جس کو کافر سمجھے اس کی امامت میں نماز بھی پڑھے، اور جو جس کو جہاد سمجھے اس کو عالم بھی کہے، اور جو جس کو گناہگار سمجھے اسے متقی بھی کہے، جس کو اسلام کا دشمن سمجھے اسے اسلام کا ہیرو کہے۔ اور زیادہ سجدہ گزر گئی، آج بھی کوئی شخص ایسا بغیرت نہیں ہے، ایسا بستر نہیں ہے جو دشمن کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، جو کافر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہو، جو منافق کے پیچھے اقتدا کرتا ہو۔ اگر آج بھی ایسا بغیرت کوئی نہیں ہے تو تم آج کے بغیرتوں سے زیادہ حضرت علی کو بغیرت کہتے ہو، حضرت علی کو منافق کہتے ہو، حضرت علی کو بدل فریب سے کام لینے والا کہتے ہو۔ اور علی پر منافقت کا الزام لگانے والے، علی پر بدلا فریب کا الزام لگانے والے، علی المرتضی کی تحریر کرنے والے، علی المرتضی کو بدل فریب دینے والے، تم سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سپاہی صحابہ کیا کہتی ہے؟ سپاہی صحابہ یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں جن کو علی نے مانا، جن کو حضرت علی نے پوری زندگی ابو بکر کو خلیفہ مانا یا نہیں مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر حضرت علی نے مان کر خلیفہ غلطی کی ہے، میرے پاس شیعہ کی موت پر کتاب حق الیقین، وہ کتاب جس کی تاریخ خمینی نے کشف اسرار میں کشف صاحب ہے، خمینی کی یہ کتاب کشف اسرار میرے ہاتھوں میں، اس کتاب میں خمینی اپنی اس کتاب کی تعریف کی کہ ملا باقر مجسی ہمارے مذہب کا بہت بڑا ہیرو، بہت بڑا رہنما ہے، اور اس کتاب میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جو شخص ہر کے ابو بکر عمر دو تارت کافر سے وقت جو ابو بکر عمر کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ حضرت علی نے ایک دن بھی ابو بکر عمر کی مخالفت کی ہے۔ شیعہ کی کتاب پڑھو تو حضرت علی تعریف کریں گے، سنی کی کتاب پڑھو، حضرت علی تعریف کریں گے، حضرت علی کا کردار پڑھو، حضرت علی تعریف کریں گے، اور ہر جگہ پر یہ ثابت کریں گے میں ان کا دوست ہوں، یہ میرے دوست ہے. اور ملا بکر مدرسی کہتے کہ ابو بکر عمر کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے. اس نے دوسرے لفظوں میں حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ ثابت کیا ہے. سید کے کفر سے کوئی نہیں بچ سکا، اور سید نے ایک طرف صحابہ کو کافر کہا اور دوسری طرف تقیہ کا نام دے کر پیغمبر کے پورے خاندان کو کافر کہہ چھوڑا. یہ دوسری کتاب کشفِ اسرار خمینی کی کتاب ہے. اس کتاب میں خمینی نام لے کر حضرت فاروق اعظم کو کافر لکھتا ہے. نام لے کر مجھے بتلاؤ، اگر بقول خمینی کے حضرت فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے، حضرت فاروق اعظم مومن نہیں تھے، حضرت فاروق اعظم صاحب ایمان نہیں تھے، تو میرے سوال کیا جواب دیجئے کہ حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں حضرت علی نے اپنی بیٹی کیوں دی؟ ساتھ عام میرے پاس لوگ یہ نہ جانتے ہو، حضرات حسنین کی بہنیں، ایک بہن کا نام زینب ہے، ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے، حضرت علی کی دختر حضرت فاطمہ کا ذکر گوشہ حضرت ام کلثوم بنت علی جو حسنین کی بہن ہے، جو پیغمبر اسلام کی نواسی ہے، مجھے بتلاؤ کہ ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ کس کے ساتھ؟ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے. اگر بقول خمینی کے حضرت عمر مومن نہیں ہے، بقول خمینی کے حضرت عمر معاذ اللہ کافر زندیق تھے، تو آج کوئی بغیرت سے بغیرت، آج کوئی جہل سے جہل، کوئی ضعیف سے ضعیف ایمان والے ایمان والا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح کافر سے کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی کتنا غریب سے غریب کیوں نہ ہو، کتنا بزدل سے بزدل کیوں نہ ہو، کتنی چھوٹی برابری کا کیوں نہ ہو، وہ مکہ مر جائے گا لیکن کافر کے نکاح میں اپنی بیٹی کا رشتہ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیتے ہیں یار کوئی کافر کے نکاح میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے؟ خمینی نے فاروق اعظم کو کافر لکھا اور حضرت علی کو اپنا امام لکھا. میرا خمینی اور سید سے سوال یہ ہے، حضرت علی کو اگر امام مانتے ہو، اگر مقتدا مانتے ہو، اگر پیشوا مانتے ہو، تو بتلاؤ علی نے تو اپنی بیٹی کا نکاح عمر کو دیا ہے. بتلاؤ کسی مومن کا نکاح کافر سے ہو سکتا ہے یا کسی کافر کا نکاح مومنہ عورت سے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا یہی فتویٰ ہے، پیغمبر کا یہی فرمان ہے، اسلام کا یہی اصول ہے کہ مومن کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے، کافر کا نکاح مومنہ عورت سے نہیں ہو سکتا ہے. تو تم اس بات کا سیجب جواب دینا پڑے گا اور تمہیں قیامت آ جائے گی، تم جواب نہیں دے سکو گے. اگر بتا تمہارے عمر مومن نہیں تھا، بتا تمہارے عمر نے قرآن سے ٹھوکے ماری تھی، بتا تمہارے عمر نے فاطمہ کا گھر چلایا تھا، بتا تمہارے عمر نے فاطمہ کو شہید کیا تھا، تو کس منہ سے علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر کے نکاح میں دیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ آج کی اس پوری تقریر میں آپ کو اور کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں لے کر چلے جائے کہ اگر شیعت کے یہ بات مان لی جائے کہ حضرت علی اور صحابہ میں آپس میں دشمنی تھی، آپس میں لڑائی تھی، اور اس وجہ سے آج شیعہ پڑے سینہ تان کر کہتا ہے کہ میں علی کے دشمنوں سے صلح نہیں کرتا، میں علی کے دشمنوں سے صلح. ہم نے پوچھا دشمن کون ہے؟ کہتے ابو بکر. بھئی کیسے دشمن؟ کہتے خلافت چھین لی. دشمن کون ہے؟ جواب ملتا عمر. بھئی کیوں دشمن ہے؟ کہتے خلافت بھی چھین لی، قرآن کو ٹھوکر بھی مار دی، فاطمہ کو شہید بھی کر دیا، صدق کا باغ بھی چھین لیا، اس لیے وہ دشمن ہے. ہم نہیں مانتے، تو علی کے دشمنوں کو نہیں مانتا ہے، تو آج کا راستی ہے، تو بزدل بھی ہے، بغیرت بھی ہے، اور تیرے اندر ضمیر نام کی خواہشیں نہیں ہے، اور تو 14 صدی کے بعد پیدا ہونے والا بغیرت بزدل انسان بھی حضرت علی کے دشمن کو نہیں مانتا ہے. تو مجھے جواب دے کہ علی نے اپنے دشمن کو بیٹی کیسے دی؟
اپنے دشمن کے نکاح میں فاطمہ کی بیٹی کا ہاتھ کیسے دیا؟ آگے چلیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک آپ کا دور خلافت ہے، اور یہ بات بھی سنتے چلے جائیے، اگر حضرت عمر کا انکار کر دیں گے، حضرت عمر کا انکار کر دیں گے تو شیعہ تمہارے امام بھی محفوظ نہیں رہیں گے، تمہارے امام بھی محفوظ ہے. بتلاؤ حضرت زین العابدین کی والدہ کا نام کیا تھا؟ شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان کی والدہ کا نام شارہ بانو تھا. پھر سوال ہوا یہ شارہ بانو کون تھی؟ کہتے ہیں جب فاروق اعظم کے دور میں ایران صدا ہوا ہے تو ایران کی شہزادی یزدجرد کی بیٹی وہ آئی، مسلمان ہو گئی، اس کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے حضرت حسین کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے ہیں. پھر حضرت زین العابدین سے امامت کا سلسلہ آگے چلا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، اگر حضرت فاروق اعظم حق نہیں تھے، حضرت فاروق اعظم حق پر نہیں تھے، تو ان کے دور میں ہونے والا جہاد بھی حق پر نہیں ہوگا، ان کے دور میں ہونے والا جہاد بھی جہاد نہیں کہلائے گا. جب جہاد جہاد نہیں ہے تو ملنے والا مال غنیمت بھی حلال نہیں ہے، اور پھر جو مال غنیمت ملا ہے اس میں جلدر کی بیٹی شارہ بانو آئی ہے تو اس کے ساتھ حسین کا نکاح درست کیسے ہو گیا؟ حسین کا نکاح، حسین کے نکاح کو درست مانو گے، زین العابدین کو حلالی مانو گے تو پہلے فاروق اعظم کو ماننا پڑے گا، پہلے فاروق اعظم کو ماننا پڑے گا. اس کے بغیر شیعت کا امامت کا سلسلہ بھی قائم نہیں رہ سکتا. تو میرے بھائیوں، میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے دو پہلو، ایک پہلو وہ جو شیعت بیان کرتی ہے، ایک پہلو مختصر وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ تو پیغمبر کے سچا داد بھائی ہیں، آپ پیغمبر کے داماد ہیں، آپ کو خلافت کا حق تھا، آپ کو آپ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، او لوگو میری بات غور سے سننا. فرمایا کہ دین کے مسئلے میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے. جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے، آپ پر بیماری پاری ہوئی، آپ بے ہوشی کے عالم ہوتے تھے، آپ مسجد میں چل کر نہیں آ سکتے تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے نماز کے مسئلے میں امامت ابو بکر کو دے دی. پیغمبر نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنا دیا، ہم نے دنیا کا امام ابو بکر کو مان لیا. اور آپ کے علم میں، آپ کے علم میں یہ روایت بھی رہنی چاہیے، یہ بات آپ نے سنی تو ہوگی لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا، کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اشاقہ ہوا، آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ. چنانچہ حضرت علی کو اور حضرت عباس کو بلایا گیا. جب یہ حضرات تشریف لے آئے تو حضور پاک وسلم نے فرمایا آؤ میرے قریب. جب یہ قریب آئے تو پیغمبر اسلام نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھا اور فرمایا مسجد میں چلو. مسجد میں، جب مسجد میں داخل ہوئے نماز شروع ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر امامت کر رہے تھے، صحابہ اقتدا کر رہے تھے، حضور آگے بڑھے، حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کھڑے رہو، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری امامت کی تصدیق ہو جائے، تمہاری امامت کی. یہ روایت تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، لیکن میری توجہ، میری بات آپ کو اس طرح توجہ دلانے کی ہے کہ حضور نے اس موقع پر حضرت علی کو کیوں بلایا، حضرت عباس کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا تھا، یا پیغمبر کی فہم و فراست اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ کل لوگ ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ وراثت ہے، یہ وراثت رشتہ دار سے ملتی ہے، پیغمبر کے بعد امامت کا حق رشتہ دار سے ہونا چاہیے، قریبی کو ہونا چاہیے. تو سب سے زیادہ پیغمبر کے قریب پیغمبر کے چچا تھے، سب سے زیادہ پیغمبر کے قریب ایک آدمی فوت ہو جائے اس کے اگر کوئی نرینہ اولاد نہ ہو یعنی لڑکے نہ ہوں بیٹیاں ہوں یا بیٹیاں بھی نہ ہوں یا صرف بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کو حصہ دے کر باقی مال بچوں کے پاس چل جاتا ہے باقی مال اولاد کے بعد اگر والد بھی نہ ہو والدہ بھی نہ ہو تو پہلا وارث کون ہوتا ہے اور اگر چاچا بھی نہ ہو تو پھر چاچے کی اولاد پھر چاچے کی تو پہلے وارث حضرت عباس نمبر دو پہ وارث حضرت علی حضور نے دونوں کو بلایا دونوں کو بلا کر دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ پیغمبر نے حضرت عباس کو حضرت علی کو بلایا اور ان کو ساتھ لے کر مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر دونوں کو بتلایا کہ باپ تم میرے چچا ضرور ہو اور رشتے داری کے اعتبار سے میرے سب سے قریبی بھی ضرور ہو علی تم میرے بھائی بھی ہو تم میرے دماغ بھی ہو لیکن آخری لمحات میں میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ تم ابو بکر کی امامت سے پیچھے نہ جانا تم ابو بکر کی امامت کو نہ چھوڑنا کہ میں آخری وقت تمہیں اس کے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں آخری وقت تمہیں اس کے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور بتلاؤ جس صدیق کے پیچھے پیغمبر علی کو چھوڑ کر جائے حضرت علی پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اسی لیے حضرت علی نے فرمایا جب حضور نے نماز میں ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے دنیاوی امور میں حضرت ابو بکر کو اپنا امام مان لیا میرے بھائیو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس عنوان سے آج کی یہ کانفرنس تھی جس میں میں نے نہایت اختصار کے ساتھ تفصیلات میں جائے بغیر چند معروضات پیش کی ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقاتوں پر تفصیلات کے ساتھ بات چیت ہوا کرے گی لیکن آج کی کانفرنس کی غرض و غایت جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ حق نواز شہید کانفرنس ہے جو چوتھی سالانہ کانفرنس صوبہ سرحد کے وسط میں پشاور شہر میں ہو رہی ہے آپ حضرات سے التماس ہے اس کانفرنس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنانے کے لیے اب اسے تیاری کیجیے اور ہر ممکن طور پر سپاہ صحابہ کے ساتھ چلیے یہ کانفرنس ہماری خاص یہ ہے کہ صوبہ سرحد کی زمین پر پشاور کے شہر میں آج تک اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے جتنی بڑی کانفرنس یہ کانفرنس ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ کو گلی کوچوں میں شہر دیہاتوں میں اپنے طور پر اس کانفرنس کے لیے تیاری کرنا ہے تاکہ اس کانفرنس کے ذریعے جو صحابہ کی عظمت کے لیے آواز بلند کی جائے سنی حقوق کے لیے جو مطالبہ پیش کیا جائے اور صحابہ کی قیادت کی طرف سے جو لین دی جائے وہ لین آخری لین ثابت ہو پاکستان میں اصحاب رسول کے تقدس کے تحفظ کے لیے جو بل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے وہ بل پاس کیا جائے سنی حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے شیعت کی گنڈہ گردی کو پابندے سراسر کیا جائے شیعت کے ماتمی اور خنجر بردار جلوس کو ختم کر دیا جائے آئے روز مسلمانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی جاتی ہے وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اس سلسلے میں آپ کو متفق ہو کر اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کانفرنس میں شریک ہونا ہے بتلائے شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کانفرنس میں آئیں گے یہ وعدہ کریں کہ ہم تو آئیں گے اوروں کو بھی ساتھ لے کر کم از کم ایک ایک آدمی جنا پارک میں اپنے ساتھ دس آدمی لانے کا وعدہ کریں دس آدمی لانے کی کوشش کریں گے دس آدمی لانے کی کوشش کریں گے بسوں کا انتظام بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے آپ بھی اس میں دلچسپی لیں تعاون بھی کریں جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے یہ مال اللہ کو دیا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے کوئی اربوں پتی ہے کوئی لاکھوں اور کروڑوں پتی ہے کوئی رات کے کھانے کو ترستا ہے یہ مال میری اور آپ کی چلاکی اور ہوشیاری کے ذریعہ نہیں ہے یا یہ مال میری اور آپ کی کمائی نہیں یہ مال اللہ کی تقسیم ہے کسی کو اربوں اور لاکھوں دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا اس مال سے اپنی جان سے دن رات ایک کیجیے تاکہ صحابہ کی عظمت کے لیے جو کانفرنس سفایا صحابہ کے نام سے اور حق نواز شہید کے نام سے کانفرنس کی جا رہی ہے اس کو پوری دنیا میں ایک عالمی سطح پر اس کے مطالبات کو اہمیت ہو اور اس کے مطالبات کو تسلیم کرایا جا سکے واخر دعوانا الحمدللہ دعا کرنا سکتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سبحانك اللهم صل على اله الا انت استغفرك وتوب اللہ ہمارا باسنا سننا سننا قبول فرما اے اللہ حق نواز شہید کانفرنس کے سلسلے میں ہمیں کامیابیوں سے امتیاز فرما تمام رکاوٹیں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، تمام بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظ کرنا، اور تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے